السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا پاکستانی فضائیہ نے بھارت کا MiG-21 طیارہ مار گرانے کے لیے امریکی ساخت کے F-16 کو استعمال کیا یا نہیں. متنازعہ کشمیر میں جنگ بندی لائن پر 2 دن سے جاری گولہ باری کے وقفے کے دوران مزید متاثرہ افراد محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل BS دھنوا نے بالاکوٹ میں جیش محمد کے مبینہ تربیتی مرکز پر فضائی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارا کام ہدف کو نشانہ بنانا تھا، لاشیں گننا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے. اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالین نے اتوار کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ باغوز میں ہم نے اپنی فوجی کاروائی کی رفتار کم کر دی ہے، کیونکہ شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دورے کے دوران ڈیموکریٹس نے ان کے سابق وکیل مائیکل کوہن سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا پاکستانی فضائیہ نے بھارت کا MiG-21 طیارہ مار گرانے کے لیے امریکی ساخت کے F-16 کو استعمال کیا یا نہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ F-16 استعمال کرنے کی صورت میں پاکستان ممکنہ طور پر ان کی خریداری کے معاہدے کی کسی قدر خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہوگا. پاکستان اور بھارت دونوں نے اس ہفتے ایک دوسرے کے ملک پر جہازوں کے ذریعے بمباری کی، اور اس دوران کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی لڑاکا جہازوں نے بھارتی فضائیہ کا ایک MiG-21 طیارہ مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو حراست میں لے لیا. اس واقعے سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور اس بات کا خدشہ محسوس کیا جانے لگا کہ جوہری ہتھیاروں کے حامل دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ سکتی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل غفور نے ان دعووں کی سختی سے تردید کی کہ پاکستان نے F-16 جیٹ استعمال کیے تھے. متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر 2 دن سے جاری گولہ باری کے وقفے کے دوران مزید متاثرہ افراد محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. چکوٹی سیکٹر کے سرحدی دیہات سے گھر بار چھوڑ کر ہٹیاں بالا کیمپ میں پناہ لینے والوں نے بتایا ہے کہ کئی سرحدی علاقوں میں برفباری کی وجہ سے سڑکیں بند ہونے کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل BS دھنوا نے بالاکوٹ میں جیش محمد کے مبینہ تربیتی مرکز پر فضائی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارا کام ہدف کو نشانہ بنانا تھا، لاشیں گننا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے. بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں فضائیہ کی کارروائی اور اس میں ہلاکتوں سے متعلق اٹھنے والے سوالات کے بارے میں کہا کہ ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ مرے ہیں. ان کے مطابق فضائی حملوں میں ہلاکتوں کا انحصار اس پر ہے کہ اس وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے. افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت میں بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. تاہم طالبان نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ دوحا میں ہونے والی بات چیت میں ابھی تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پایا ہے. دوسری طرف دوحا بات چیت سے متعلق طالبان کے تازہ بیان پر تاحال کسی امریکی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائیں گی. شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے اتوار کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا کہ باغوز میں ہم نے اپنی فوجی کارروائی کی رفتار کم کر دی ہے، کیونکہ شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بالی نے یہ نہیں بتایا کہ باغوز سے ان شہریوں کو بغیر نقصان پہنچائے باہر نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے متنبہ کیا کہ لڑائی زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی. ترجمان نے اپنے پیغام میں بتایا کہ داعش کے قبضے سے آخری مقبوضہ علاقے کو آزاد کرانے کے لیے लड़ाई जल्द होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ बातचीत की नाकामी की एक वजह यह हो सकती है कि उनके दौरे के दौरान डेमोक्रेट्स ने उनके साबिक वकील माइकल कोहन से पूछताछ का फैसला किया। ट्रंप ने इतवार को रोज ट्विटर पर लिखा कि एक धोखेबाज और झूठे शख्स से एक ऐसे वक्त में डेमोक्रेट्स का इंटरव्यू करना जब वो शिमाली कोरिया के साथ इंतहाई अहम मुलाकात कर रहे थे अमरीकी सियासत का शायद सबसे पस्त मकाम था और ये बातचीत के अचानक इख्तिताम का सबब हो सकता है। वो हैनोई के उस सरबराह इजलास का हवाला दे रहे थे जिसमें शिमाली कोरिया के जौहरी अजायम के खात्मे पर किसी मुआहदे के बगैर बातचीत कम खत्म हो गई थी। अमरीका की जनूबी रियासत एलाबामा के जनूब मशरकी इलाकों में इतवार को आने वाले तूफान और बगोलों से कम अज कम 22 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। काउंटी के शेरिफ जी जोन्स ने कहा है कि अभी तक 22 अफराद हलाक हुए हैं। बदकिस्मती से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जोन्स ने मजीद कहा कि इस बगोले की वजह से एक मील के इलाके में तबाही हुई है जिसकी वजह से कई मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शिमाल मगरबी कीनिया में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में 4 अमरीकी और कीनिया का एक पायलट हलाक हो गए हैं। यह हेलीकॉप्टर इतवार के रोज परवास के फौरन बाद तबाह हो गया था। यह हादसा तरकाना झील में पेश आया जो बस्ती जजीरे का दूर दराज इलाका है। अमरीका ने यरूशलम में अपना कौंसल खाना बंद कर दिया है और पीर को यरूशलम में शुरू होने वाले सिफारत खाने में उसे जम कर दिया जा रहा है। ये कौंसल खाना एक अरसे तक फलस्तीनियों के लिए अमरीका के साथ राब्ते का एक बड़ा जरिया रहा है। इतवार को अमरीका के महकमे खारजा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कौंसल खाने को बंद करना यरूशलम पर अमरीकी पॉलिसी में किसी तब्दीली का इशारा नहीं है। बयान में मजीद कहा गया है कि यह फैसला हमारे सिफारती ताल्लुकात और कारकर्दगी को ज्यादा मौसर बनाने की आलमी कोशिशों का हिस्सा है। एक सीनियर फलस्तीनी रहनुमा साइब अरेकात ने इस फैसले पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में एक अमन कायम करने की के कोशिश को नाकामी से ताबीर किया है। पीर के रोज बरतानिया ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के तमाम धड़ों पर पाबंदी आयद करने का हाहा है जिसे अमरीका एक दहशतगर्द तंजीम गर्दानता है चूंकि मशरिक़ वुस्ता के अदम इस्तेहकाम में उसका किरदार रहा है। हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों के फहरिस्त में शामिल करने के फैसले पर ईरान ने बरतानिया पर नुकताचीनी की है। ईरान ने हफ्ते के रोज कहा है कि बरतानिया ने लबनानी आवाम के एक बड़े तबके के जज्बात की परवाह नहीं की। उन्हें इस हकीकत को मद्देनजर रखा है कि ईरान के हामी इस ग्रुप ने दाइश के लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया है। अलजजायर के सदर अब्दुल अजीज बूतफलीका की एक और मुद्दत सदारत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने अप्रैल में मुंतखब होने की सूरत में मुद्दत से पहले ओहदा छोड़ने का वादा किया है। ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के तरबियती मरकज के खिलाफ भारतीय फजाइये की कार्रवाई और हलाकतों की तादाद से मुतालिक पैदा शुदा तनाजे के दरमियान फजाइये के सरबराह ने कहा है कि हमारा काम अहदाफ को निशाना बनाना था, लाशें गिनना नहीं। یہ کام حکومت کا ہے، جبکہ حزب اختلاف اس معاملے میں حکومت سے جواب مانگ رہی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل بی.ایس. دھنوا نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے کہ ہماری کارروائی میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے۔ بقول ان کے، فضائیہ اس سلسلے میں وضاحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس بارے میں حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بالاکوٹ میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے، اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہم نے جنگل میں بم گرائے ہوتے تو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 26 فروری کو فضائیہ کی کارروائی کے بعد پہلی بار انہوں نے بیان دیا اور اس الزام کی تردید کی کہ بھارتی فضائیہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہی۔ اس کارروائی کے تھوڑی دیر کے بعد ہی بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ 300 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ بی جے پی صدر امت شاہ نے 250 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی ہلاکت کے دعوے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر بھارتی طیاروں نے ٹھکانے تباہ کیے ہیں تو ان کا ملبہ اور مرنے والوں کی لاشیں کہاں ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بھارتی طیاروں نے واپس ہوتے ہوئے جنگلوں پر اپنے بم گرائے۔ ادھر جب حزب اختلاف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ حکومت بتائے کہ کتنے دہشت گرد ہلاک ہوئے اور حملے کے ثبوت پیش کرے، تو ایک جونیئر وزیر ایس ایس اہلوالیہ نے یہ کہتے ہوئے حکومت کو اس تنازع سے الگ رکھنے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں بلکہ پاکستان کو خبردار کرنا تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنماؤں دگوجے سنگھ، پی چدمبرم، کپل سبل اور منیش تیواری اور ممتا بنرجی نے ہلاکتوں کی تعداد پر سوال اٹھائے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے پر اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ کپل سبل نے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹوں کے حوالے سے ہلاکتوں پر شبہات کا اظہار کیا ہے۔
سارا دیش چاہتا ہے کہ ہمیں بھی سکون ملے جب ہم دیکھیں وہ لاشیں آتنکیوں کی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ لاشیں آتنکیوں کی تاکہ ہمیں سکون ملے، راجنیتک دلوں کو سکون ملے، دیش کی جنتا کو سکون ملے۔
ریاست پنجاب کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو نے ٹویٹ کر کے اسے انتخابی شعبدہ بازی قرار دیا اور حکومت سے سوال کیا کہ ان کے الفاظ میں آپ نے 300 دہشت گرد مارے ہیں یا درخت اکھاڑے ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار ابھے دوبے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کے خلاف نام نہاد قوم پرستی کی لہر چلائی جا رہی ہے، اس لیے جو بھی سوال اٹھا رہا ہے اسے پاکستان حامی بتایا جا رہا ہے۔
یہ پاکستان ورودھی راشٹرواد کی لہر ہے، اس کے اندر جب بھی کوئی ثبوت مانگے گا تو اس کے بارے میں ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ دراصل پاکستان کو ہی مضبوط کر رہے ہیں، آپ کی رائے پاکستان کو ہی مضبوط کر رہی ہے، اس لیے ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمرتھن میں لائن لگا کر ہمارے پیچھے کھڑے رہیے۔
تاہم وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بی جے پی کے حق میں جاتا ہے اور اسے انتخابات میں اس کا فائدہ پہنچے گا، جبکہ ایک حلقہ اس کے برعکس رائے ظاہر کرتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، تاہم طالبان نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں ابھی تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پایا ہے۔ دوسری طرف دوحہ بات چیت سے متعلق طالبان کے تازہ بیان پر تاحال کسی امریکی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد جلیل۔
طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ کے ساتھ جاری بات چیت کے دوران زیر غور معاملات انتہائی نازک اور حساس ہیں، جن پر ان کے بقول بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار دیر گئے جاری اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ رواں سال جنوری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں ہونے والی بات چیت کے دوران غیر ملکی فورسز کے انخلاء اور افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کے معاملے پر اتفاق رائے ہوا تھا، اور ان کے بقول دوحہ میں جاری بات چیت کے حالیہ دور کا محور ان دونوں معاملات کی تفصیلات طے کرنا ہے۔ تاہم افغان طالبان کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ ابھی تک دوحہ میں جاری بات چیت کے دوران کسی مجوزہ سمجھوتے پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ان اطلاعات کو قیاس آرائی قرار دیا کہ دوحہ مذاکرات کے دوران امریکی وفد کے ساتھ بعض دیگر امور پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، تاہم طالبان ترجمان نے ان امور کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ دوسری طرف دوحہ بات چیت سے متعلق طالبان کے بیان پر تاحال کسی امریکی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ طالبان پر افغان تنازع کے حل کے لیے عارضی جنگ بندی اور طالبان پر کابل حکومت سے براہ راست بات چیت پر زور دے رہا ہے، تاہم طالبان تاحال اس پر تیار نہیں ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت سست روی سے جاری ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت میں ابھی تک کوئی تعطل سامنے نہیں آیا ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سعد محمد نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ طالبان پر کابل حکومت سے براہ راست بات چیت اور عارضی جنگ بندی پر زور دے رہا ہے۔
جب تک وہ افغان حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جنگ بندی کی صورتحال کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور کس طرح یہ مین سٹریم میں آئیں گے طالبان، یہ جو فائٹرز ہوں گے ان کا کیا بنے گا، تو یہ میرے خیال میں یہ مرحلہ جو ہوگا یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک اس کے اوپر جو ہے آگے بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹائم فریم کے اوپر ابھی بڑی مختلف قسم کی جو ہے نا وہاں سے جو میڈیا کی رپورٹس آ رہی ہیں۔
دوسری طرف افغان اعلی امن کونسل کا کہنا ہے کونسل سرد موسم اور دیگر وجوہات کی بنا پر 17 مارچ کو افغان عمائدین کے منعقد ہونے والے لوئے جرگہ کے ممکنہ التوا کے معاملے پر غور کر رہی ہے۔ افغان ہائی پیس کونسل کے ترجمان احسان الطاہری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسل اس بارے میں جلد فیصلہ کرے گی۔ تاہم بعض مبصرین کا خیال ہے کہ لوئے جرگہ کا اجلاس منعقد کرنے سے پہلے افغان حکومت امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت کے نتائج کی منتظر ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں شدت پسندوں اور مسلح تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبر اور کچھ اور خبروں پر تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا۔ جی عاصم، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی خالد صاحب، بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں دفتر خارجہ نے ایک نیا ایس آر او جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی انضمام اور انضباط قانون 2019 کا اطلاق کر دیا ہے۔ اس قانون کے تحت جو ہے فوری طور پر جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے قواعد کے تحت جو ہے جن کو باقاعدہ طور پر بین کیا گیا ہے، جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، ان تمام کو جو ہے وہ حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ جو اس بارے سے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد زیر پابندی جماعتوں اور افراد کے خلاف اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کا باب 7 سلامتی کونسل کے اقدامات سے اختیار دیتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان میں سلامتی کونسل کے فیصلوں کا اقرار 1948 کے قانون کے تحت ہوتا تھا، جس میں اب تبدیلی کر دی گئی ہے اور قانون کے تحت کالعدم تنظیموں اور افراد پر عائد پابندی کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے پابندی کے اطلاق پر اثاثے منجمد کرنا ریاستی ذمہ داری ہے، اور اب اس کا نئے قانون کے بعد جو ہے یہاں پر جتنی بھی القاعدہ تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبہ، اس کے ساتھ جماعت دعویٰ اور فلاح انسانی فاؤنڈیشن ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے حکومتی کنٹرول میں لے لی گئی ہیں۔ ان تمام تنظیموں کے ہر قسم کے اثاثات اور پراپرٹیز اب حکومتی کنٹرول میں ہوں گی، اور ان کے فلاحی ادارے اور ایمبولینسز بھی جو ہیں وہ بھی حکومتی کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے، دفتر خارجہ نے باقاعدہ ایس آر او جاری کر دیا ہے۔ جی
عاصم، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف کئی آپریشن کیے جا چکے ہیں اور درجنوں تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، تو اس بار کیا نئی کارروائی ہے، کیوں کی گئی ہے؟
جی بالکل، اس سے پہلے بھی یہاں پر پابندیاں عائد کی گئی اور ان کے خلاف اقدامات کیے گئے، لیکن یہ جو نیا قانون ہے اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھنے میں آیا کہ بعض ایسی تنظیمیں جن کو پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو سرپرستی حاصل ہے، لیکن اب ان کے پاس وہ سرپرستی بھی نہیں رہے گی کیونکہ وہ براہ راست حکومتی کنٹرول میں چلی جائیں گی۔ جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام کے تمام براہ راست حکومتی کنٹرول میں چلے جائیں گے، اور اگر وہ کوئی ایسی منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس پر براہ راست حکومت پاکستان جو ہے وہ جواب دہ ہوگی۔ اس سے قبل یہ جتنے بھی ادارے تھے یہ تمام کے تمام انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے تھے، لیکن اب ان کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے پاس صرف جو ہے وہاں پر اپنے فوڈ اسٹاک اور اس طرح کی جو یا مکانات کے کرائے یا اپنے پراپرٹیز کے کرائے وغیرہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم رکھنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے تمام تر اکاؤنٹس اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اب حکومت پاکستان کی ملکیت تصور ہوں گی۔ لہٰذا اب ان تنظیموں کے لیے کام کرنا یا آپریٹ کرنا وہ اس سے ذرا آسان نہیں ہوگا، اور اگر اب بھی وہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بارے میں جواب دہ ہوگی۔
بہت شکریہ عاصم علی رانا۔ تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے عاصم علی رانا، جو بتا رہے تھے کہ ملک میں شدت پسندوں اور مسلح تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے اور معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس بار یہ نئی کارروائی جو کی جا رہی ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پاکستان کے اخبارات میں آج یہ خبر شائع ہوئی کہ ملک میں شدت پسندوں اور مسلح تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ ایک اہم شخصیت نے صحافیوں کے گروپ کو بتایا کہ جلد ایسی کارروائی شروع کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ حکومت نے تمام مسلح تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف کئی کارروائیاں کی جا چکی ہیں، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیمیں نام بدل کر کام کر رہی ہیں۔ اس بار کارروائی کس قدر سخت ہوگی اور کیا فرق ہوگا؟ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی۔ حافظ سعید اور مسعود اظہر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک دو افراد کو گرفتار کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوگا، جب تک کشمیر میں امن نہیں ہوگا ان لوگوں کے فالوورز موجود رہیں گے اور غم و غصہ ختم نہیں ہوگا۔
اس وقت کوئی نئی چیز تو ہونے نہیں جا رہی، کیونکہ لشکر طیبہ ہے، ریڈار پہ آئے ہوئے تھے اور ان پہ آلریڈی ریسٹرکشن جو ہیں وہ چل رہی تھی۔ غائب بھی کر دیں کہیں، لے جائیں کہیں، یو نو، ان سارے لیڈرز کو، ان کے فالوورز ہیں، ان کی جو شدت نفرت ہے یا شدت احساس ہے جو اس وقت کشمیر میں وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں ونڈو ڈریسنگ ہے، اور یعنی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل والے وہ بھی ونڈو ڈریسنگ ہے۔
جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمیزی کہتے ہیں کہ بہاولپور میں جیش محمد کا مدرسہ پہلے ہی سرکاری تحویل میں لیا جا چکا ہے، جبکہ مرید کے میں فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔
بہاولپور مدرسے کا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر، ہماری فورسز نے جا کے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے مدرسہ سیل کیا، وہاں سے کوئی ایک ویپن، کوئی ایک ٹریننگ مٹیریل، کچھ بھی نہیں ملا۔ تعلیم کے جو مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی تھی اور دنیا والی تعلیم بھی دی جا رہی تھی، اسی طرح جو مرید کے والا مدرسہ ہے وہاں پہ ہاسپٹل ہے، ویلفیئر کا یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ابھی اس کے اوپر جب تک ثبوت سامنے نہ ہو، اب ہمارا، ہم ایک آرگنائز سوسائٹی ہیں، ایک ملک ہے جس میں قانون ہے، تو کوئی ایکشن لینا ہو اس طرح تو نہیں کہ ہم وہ کہیں گے جی یہ بندے ہیں ان کو، ان کے خلاف ہم ایکشن کر لیں گے، ہمیں عدالتی کارروائی کرنی پڑے گی۔
حکومت کی جانب سے مسلح تنظیموں کے خلاف کارروائی کے عزم کا اعادہ کیے جانے کے باوجود تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ بیان محض عالمی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر سے متعلق فنڈ حاصل کرنے کی غرض سے اعلان کردہ قومی ہنگامی صورتحال کو ممکنہ طور پر کانگریس میں پہلا جھٹکا لگنے والا ہے جب سینٹ اس کے خلاف ووٹ دے گی۔ ایوان نمائندگان میں اس کے خلاف قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے، اور اگر سینٹ میں بھی اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے گئے تو ہنگامی صورتحال جاری رکھنے کے لیے صدر ٹرمپ کو کانگریس کے اس اقدام کو ویٹو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باؤمن کی ایک رپورٹ ہے جسے پیش کر رہے ہیں شبیر چیلانی۔
صدر ٹرمپ میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے پر مصر ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
وی آر بینگ انویڈڈ، وی آر بینگ انویڈڈ بائی ڈرگز، بائی پیپل، بائی کرمنلز، اینڈ وی ہیو ٹو سٹاپ اٹ۔
ہم پر منشیات اور مجرموں کی یلغار ہے اور ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ تاہم اس کے لیے انہیں سینٹ میں دونوں جماعتوں کی طرف سے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کے خلاف اقدامات سے نمٹنا ہوگا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ٹام اوڈل کا کہنا ہے،
There is no actual national security emergency at our southern border.
ہماری جنوبی سرحد پر سلامتی سے متعلق حقیقی معنوں میں کوئی ہنگامی صورتحال موجود نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر سوزن کولنز کہتی ہیں،
We must defend Congress's institutional powers.
وہ کہتی ہیں، ہمیں ہر حال میں کانگریس کے اختیارات کی حفاظت کرنا ہوگی جن کی ہمارے بنیادی قائدین نے ہم سے توقع کر رکھی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے جس رقم کی درخواست کی تھی، کانگریس نے اس کے ایک چھوٹے حصے کی ہی منظوری دی ہے۔ ملک میں سلامتی سے متعلق ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے دیوار کی تعمیر کے لیے اربوں ڈالر کی فنڈنگ حاصل کرنے کا عزم کیا ہے۔ یہ فنڈنگ زیادہ تر فوجی اکاؤنٹ سے حاصل کی جائے گی۔ ریپبلکن پارٹی کے کچھ کانگریس ارکان صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ ریپبلکن کانگریس مین کیون میکارتھی کہتے ہیں،
What we see happening along the border, the amount of drugs, the amount of deaths in America, the human trafficking, that's coming across, the overwhelming problem.
جو کچھ ہم سرحد پر دیکھ رہے ہیں, جس مقدار میں منشیات وہاں سے آ رہی ہیں, امریکہ میں ان سے بے شمار اموات ہو رہی ہیں, انسانوں کی تجارت انہی راستوں سے ہو رہی ہے, یوں وہاں بہت بڑا مسئلہ موجود ہے, لہذا صدر کو یہ اقدام اٹھانے کا پورا اختیار حاصل ہے. تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے علاوہ متعدد ریپبلکن ارکان بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ہنگامی صورتحال کا نفاذ ملکی آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس سے ایک غلط روایت جنم لے گی. ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے,
It would be a large step away from democracy and towards autocracy. We do not want a president, no American, to be able to just do things by decree and get around Congress.
یہ جمہوریت کے خلاف ایک بڑا قدم ہوگا اور یہ آمرانہ نظام کی طرف لے جائے گا. ہم کوئی ایسا صدر یا کوئی ایسا فرد نہیں چاہتے جو صرف صدارتی حکم ناموں کے ذریعے اپنے کام کرے اور کانگریس کو یکسر نظر انداز کر دے. ریپبلکن سینیٹر سوزن کولنز کا کہنا ہے,
The president's emergency declaration is ill-advised precisely because it attempts to shortcut the process of
کہتی ہیں, صدر کی طرف سے ہنگامی صورتحال کا نفاذ ایک غلط قدم ہے کیونکہ یہ ملک میں موجود کانگریس کے ذریعے اختیارات میں توازن کی نفی کرتا ہے. اس قرارداد سے اس ماورائے کانگریس قدم کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایسے خیالات کے بارے میں کچھ یوں کہا,
Good people, the friends of mine, we're very concerned with setting precedent. I'm very concerned with having murderers and drugs.
اچھے لوگ میرے دوست ہیں, ہم مثال قائم کرنے کے بارے میں بہت تشویش رکھتے ہیں. مجھے اپنے ملک میں قاتلوں, منشیات کی تجارت کرنے والوں اور منشیات کے گروہوں کو آنے کی اجازت دینے کے بارے میں بہت تشویش ہے. سینٹ کے پاس صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی مخالفت میں ووٹ دینے کے لیے اس ماہ کے وسط تک کا وقت موجود ہے. یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اگر یہ قرارداد منظور ہو گئی تو صدر ٹرمپ اسے ویٹو کر دیں گے. اس کے بعد معاملہ وفاقی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا ملک میں ہنگامی صورتحال کا نفاذ درست ہے یا نہیں. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایسے میں جب امریکہ اور چین کے مابین ابھی تک کوئی تجارتی معاہدہ طے نہیں ہوا ہے اور چین کے ٹیکنالوجی کے اہداف سے متعلق امریکہ کے تحفظات موجود ہیں, سلیکون ویلی دو بڑی طاقتوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
اس کو ٹرمپ کے اثرات کہا جاتا ہے. امریکی حکومت کا سلیکون ویلی میں چین کی سرمایہ کاری کی سخت جانچ پڑتال کا مطلب ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سے متعلق کسی قسم کے معاہدے پر پہنچنے کے اس وقت کوئی امکانات نہیں ہیں. بعض پر تو بحث بھی نہیں ہو رہی, اور یہاں تک کہ سٹارٹ اپس چینی سرمایہ کاری کو کم کر رہا ہے. یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کے سربراہ مائیکل ویسل کے الفاظ,
China's innovation efforts are broad and deep. China wants to be a global
اختراع پسندی کے شعبے میں چین کی کوششیں بہت وسیع اور گہری ہیں. چین عالمی ایجادات کی سربراہی کرنے کا خواہش مند ہے, اور اس مقصد کی حصولی کے لیے وہ ہر قانونی اور غیر قانونی راستہ اپنا رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ چین کے ان غیر قانونی طریقوں میں بڑی سطح پر سائبر ہیکنگ کی مہم شامل ہے, جس سے چین کا مقصد سٹیل کارپوریٹ اور امریکی حکومتی پالیسی سے متعلق خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کرنا ہے. دا فیوچر از ایشیا کے مصنف پراگ کرنا کا کہنا ہے کہ چین کا مقصد دنیا کو فتح کرنا ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ سلیکون ویلی اور چین کے سرمایہ کاروں اور کمپنیز کے درمیان بزنس کو مشکل بناتا ہے تو اس سے سلیکون ویلی کو نقصان ہوگا. ان کے الفاظ, چین کے ساتھ کام نہ کرنے سے ہماری چین کی ان معلومات تک رسائی کہ وہ کیا کر رہا ہے کم ہو جائے گی, اور عالمی مارکیٹ سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا. امریکی حکومت کی جانب سے چین کی سلیکون ویلی میں سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بارے میں ٹیم ڈریپر کہتے ہیں, میرے خیال میں ہمیں کھلے انداز اور اشتراک پر یقین رکھنا چاہیے. دونوں ممالک کو یہاں پر اشتراک سے فائدہ ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمیں یہی رکاوٹیں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چین کی کمپنیاں اس وقت دنیا بھر میں 5G وائرلیس کمیونیکیشن متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں, اور یہ سب امریکہ کی نظر میں ٹیکنالوجی سے متعلق جاسوسی میں چین کی مدد کرے گا. اسٹریٹجی ایٹ آڈریل انڈسٹریز کی سربراہ کرسٹین براس کے الفاظ,
When you have a conversation where one party sees China as an emerging national security challenge,
ایسی بحث میں جب ایک فریق چین کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے اور دوسرا فریق اسے ایک ابھرتے ہوئے بزنس پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے, تو یہاں ایک بڑا مسئلہ جنم لیتا ہے اور یہاں کسی قسم کا سمجھوتا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں ناممکن نہیں. ایسے میں جب واشنگٹن ٹیکنالوجی کے اس جنگ کو جیتنے کا خواہش مند ہے, سلیکون ویلی کا کہنا ہے کہ اس سے ان کے کلے انداز اور اشتراک کا کلچر متاثر ہوگا. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے صوبے سندھ میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال اور پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی سے ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور تقریباً 10,000 لوگ اب تک اس کا شکار ہو چکے ہیں. ڈاکٹروں کو خدشہ ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ٹائیفائڈ کی یہ قسم بے قابو بھی ہو سکتی ہے. اس کی تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال اور پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی سے جنم لینے والا ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ تیزی سے پھیل رہا ہے. صوبے میں اب تک 10,000 سے زائد لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. ڈاکٹروں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اس بات کے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ ٹائیفائڈ جیسی بیماری بھی قابو سے باہر ہو سکتی ہے. ماہرین کے مطابق ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ کو سپر بگ ٹائیفائڈ بھی کہا جاتا ہے, جو سب سے پہلے صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد ہی میں دریافت ہوا تھا. مرض کے پھیلنے کی بنیادی وجوہات میں سیوریج ملا پانی, غیر معیاری غذائیں اور گندگی بتائی جاتی ہے. نومبر 2016 میں یہ مرض دریافت ہونے کے بعد حکام کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد مریض اس سے متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اس بخار سے 20 سے زائد ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو چکی ہیں, لیکن محکمہ صحت صرف 8 ہلاکتوں کی تصدیق کرتا ہے. انفیکشس ڈیزیز کنسلٹنٹ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ ٹائیفائڈ اس بخار کا نام ہے جو سیلیمونولا ٹائیفائی نامی جراثیم سے پھیلتا ہے, اور یہ جراثیم آلودہ پانی اور کھانے میں پنپتا ہے. چند سالوں میں یہ جراثیم اس قدر مضبوط ہو کر نکلا ہے جس پر مختلف اینٹی بایوٹک ادویات بھی اثر نہیں کر پا رہی. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ اگر اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اور بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بے قابو بھی ہو سکتا ہے.
اگر پچھلے برسوں میں اگر کسی گھر میں بچے بڑے کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو ان کو ہم اینٹی بایوٹک دے کر ان کے گھر میں علاج کر سکتے. اب وہ دوائیاں کیونکہ کام نہیں کرتی تو ہم ان کو داخل کر کے انٹروینس دوائیاں دینی پڑتی, اور اس کا بھی اثر اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے آج کل.
دوسری جانب حکومت سندھ نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین حاصل کرنے کے لیے بھارتی کمپنی بھارت بایو ٹیک سے دوا منگانے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے لیے بات چیت آخری مراحل میں ہے. تاہم بھارت میں اس دوا کی مانگ زیادہ اور رسد کم ہونے کے باعث پاکستان کو یہ دوا اکتوبر 2019 تک ملنے کی توقع ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنما ڈاکٹر کیسر سجاد کا کہنا ہے کہ ایکس ڈی آر بخار کی ویکسین ایک حفاظتی اقدام ہے جو اس بخار کو پھیلنے سے روک سکتی ہے, جبکہ پاکستان میں یہ ویکسین تیار نہ ہونے کے باعث اسے بھارت سے منگوانے میں کوئی آر نہیں. بھارت میں تیار کی جانے والی یہ ویکسین سستی بھی پڑے گی.
اس لیے کہ بھارت سے سستی پڑتی ہے, بھارت ویکسین اپنے یہاں بنا رہا ہے, ہم نہیں بنا پا رہے ہیں, ہم دوسری جگہ سے لیتے ہیں اور دوسرے ممالک سے لیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا.
صوبائی حکومت کے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائس میں بھی کہا گیا ہے کہ اس مرض پر فی الحال دریافت ہونے والی دو اینٹی بایوٹک ادویات ہی کارآمد ہیں. ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دوائیں صرف مستند ماہرین کی ہدایت پر ہی استعمال کی جائیں, ورنہ مرض میں پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں اور یہ خطرناک اور ناقابل علاج انفیکشن کی جانب بھی مریض کو لے جا سکتا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
صوبہ سندھ میں ٹائیفائڈ کے پھیلنے اور اس کے تدارک کے اقدامات کے بارے میں یہ رپورٹ کراچی سے محمد ثاقب نے بھیجی تھی. اور پشاور سے شمیم شاہد بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم میں تیزی لانے اور پولیو جراثیم کے خاتمے کے لیے شہر کے نواحی علاقے شاہین ٹاؤن میں سوموار کے روز ایک ہنگامی دفتر قائم کر دیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم میں تیزی لانے اور پولیو جراثیم کے خاتمے کے لیے پشاور شہر کے نواحی علاقے شاہین مسلم ٹاؤن میں سوموار کے روز ایک ہنگامی دفتر قائم کر دیا گیا۔ یہ ہنگامی دفتر اشنگری کے علاقے مولوی جی ہسپتال میں قائم کر دیا گیا ہے اور انسدادی پولیو مہم میں فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹروں کے علاوہ سول انتظامی افسران بھی اس دفتر میں فرائض سر انجام دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر اکرم شاہ نے وائس آف امریکہ کو اس ہنگامی دفتر کے قیام کے اراز و مقاصد بتاتے ہوئے کہا،
پشاور اور پھر پشاور میں اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو 18 یونین کونسلز ہیں جو کہ شاہین مسلم ٹاؤن میں ٹرین کر رہی، جہاں سے تقریباً گزشتہ 1.5 سال سے مسلسل یہ سیمپل پازیٹیو آ رہے اور اس میں پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ان 18 یونین کونسل کو سیپریٹلی اوور سائٹ کرنے کے لیے، سیپریٹلی اس کی آپریشنل ایکٹیویٹیز کو چلانے کے لیے، یہاں کچھ چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، وہ کمیونیکیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ان 18 یونین کونسل میں فلی ایگریسولی لانچ کرنے کے لیے ہمیں ایک سینٹر کی ضرورت تھی۔
انسدادی پولیو مہم میں ہنگامی انتظامی یونٹ کی تشکیل کو ایک منفرد اقدام قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر اکرم شاہ کا کہنا ہے،
یہاں پہ سینیٹیشن پر بھی کام ہوگا، یہاں پہ نیوٹریشن پر بھی کام ہوگا، تاکہ ان بچوں تک ہم پہنچ سکیں جو کہ مسلسل مس ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ وائرس انوائرمنٹ میں شیڈ ہو رہے ہیں۔
انسدادی پولیو مہم کے لیے وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن بابر بنتا نے کہا ہے کہ جب تک ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ نہ ہو تب تک پولیو کے مرض پر قابو پانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نکاسی آب اور صفائی کے ناقص انتظام کے باعث نہ صرف پشاور بلکہ ملک بھر کے مختلف پسماندہ اور گنجان آباد علاقوں میں پولیو جراثیم ابھی تک موجود ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 2014 میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 300 سے بھی زیادہ تھی، مگر 2018 میں یہ تعداد صرف 12 ہے، جبکہ اس سال اب تک پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد صرف 4 ہے، جن میں سے 3 کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دورے کے دوران ڈیموکریٹس نے ان کے سابق وکیل مائیکل کوہن سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا۔ ٹرمپ نے اتوار کو ٹویٹر پر لکھا کہ ایک دھوکے باز اور جھوٹے شخص سے ایک ایسے وقت میں ڈیموکریٹس کا انٹرویو کرنا جب وہ شمالی کوریا کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات کر رہے تھے، امریکی سیاست کا شاید سب سے پست مقام تھا اور یہ بات چیت کے اچانک اختتام کا سبب بنا ہوگا۔ وہ ہنوئی کے اس سربراہ اجلاس کا حوالہ دے رہے تھے جس میں شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے خاتمے پر کسی معاہدے کے بغیر بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ اور یہاں امریکہ کے ایوان نمائندگان کی جوڈیشل کمیٹی سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے خلاف جاری تحقیقات کو آگے بڑھانے کی غرض سے وائٹ ہاؤس اور محکمہ انصاف سمیت 60 افراد کو مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
ایوان نمائندگان کے رکن جیرلڈ نیڈلر نے اے بی سی نیوز کو بتایا ہے کہ ہاؤس جوڈیشل کمیٹی صدر ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور صدر ٹرمپ کی عالمی کاروباری سلطنت کی انتظامی کمیٹی کے چیف فائنانشل افسر ایلن وائزل برگ سے اس سلسلے میں کچھ دستاویزات حاصل کر کے ان کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس مین جیرلڈ وائزل برگ کا کہنا ہے،
Crimes and impeachable offenses are two different things. There can be crimes that are not impeachable offenses and impeachable offenses that are not crimes. They're just two different tests. But we have to lay out for the American people, and we can't depend on the Mueller investigation for this.
جرائم اور صدر کے مواخذے سے متعلق اقدامات دو مختلف چیزیں ہیں۔ کچھ ایسے جرائم بھی ہو سکتے ہیں جو قابل مواخذہ نہ ہوں، اور اسی طرح قابل مواخذہ اقدامات بھی لازمی طور پر جرائم کے زمرے میں نہیں آ سکتے۔ یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یہ معاملہ امریکی لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم مولر کی تفتیش پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مولر کی تفتیش کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب مکمل ہوگی، حالانکہ اس کے بارے میں بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفتیش مخصوص جرائم پر ہی مرکوز ہے، اور ہمیں زیادہ وسیع تر معاملات کو دیکھنا ہے۔ ہاؤس جوڈیشل کمیٹی اور کانگریس کے دیگر پینل صدر ٹرمپ کے اپنی صدارتی مہم کے دوران روس کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی رپورٹ کے منتظر ہیں۔ ان کی تفتیش 22 مارچ سے جاری ہے
اور صدر ٹرمپ اس تحقیقات پر اثر انداز ہوتے ہوئے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے مرتکب دکھائی دیتے ہیں۔ نیڈلر کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے صدر ٹرمپ کو ان کی صدارتی مہم کے دوران اور بعد میں امریکی صدر کی حیثیت سے متعدد جرائم میں براہ راست ملوث قرار دیا ہے۔ مائیکل کوہن نے گزشتہ ہفتے ہاؤس جوڈیشل کمیٹی کو بڑی رقوم کے دو چیک دکھائے تھے، جن میں سے ایک چیک پر خود صدر ٹرمپ کے دستخط موجود ہیں، جبکہ دوسرے چیک پر ان کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور صدر ٹرمپ کے کاروبار کے چیف فائنانشل افسر وائزلبرگ نے دستخط کیے تھے۔ یہ چیک مائیکل کوہن کو 2016 کی صدارتی مہم سے کچھ پہلے پورن سٹار ڈینیلز کو دی گئی رقوم کے سلسلے میں جزوی ادائیگی سے متعلق تھے۔ ڈینیلز کو یہ رقوم ان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اپنی آواز بند رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ متعلقہ اداکارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک دہائی پہلے اس کے صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ کوہن کو فائنانشل جرائم قبول کرنے اور صدر ٹرمپ کے روس میں کاروباری مفادات کے حوالے سے کانگریس میں جھوٹ بولنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے یروشلم میں اپنا قونصل خانہ بند کر دیا ہے۔ یہ قونصل خانہ ایک عرصے تک فلسطینیوں کے لیے امریکہ کے ساتھ رابطے کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اتوار کو امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق قونصل خانے کو بند کرنا یروشلم پر امریکہ کی پالیسی میں کسی تبدیلی کا اشارہ نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے سفارتی تعلقات اور کارکردگی کو زیادہ مؤثر بنانے کی عالمی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے یروشلم میں امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کا اعلان گزشتہ اکتوبر میں کیا تھا، جس پر فلسطینیوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قونصل خانے کو بند کر کے اس کو سفارت خانے میں ضم کرنا ٹرمپ انتظامیہ کی فلسطینیوں کے بقول اسرائیل نواز پالیسی کی غمازی کرتا ہے۔ تاہم محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس اقدام سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور اس کے سفارتکاروں کی ایک بڑی ٹیم کی وجہ سے اسرائیل میں سب کو مدد کرنے میں اس کی ٹیم کی کارکردگی اور زیادہ مؤثر ہوگی۔ امریکہ کے جنوبی ریاست الاباما کے جنوب مشرقی علاقوں میں اتوار کو آنے والے طوفان اور پگولوں سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ لی کاؤنٹی کے شیرف جے جونز نے کہا ہے کہ ابھی تک 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جونز نے مزید کہا کہ اس بھگولے کی وجہ سے 1 میل کے علاقے میں تباہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کئی مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے اتوار کو دیر گئے تصدیق کی تھی کہ اتوار کو طوفانی بگولوں کی وجہ سے الاباما میں شدید تباہی ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار گئے ٹویٹ کیا کہ الاباما اور اس کے نباہ کے عظیم لوگ برائے مہربانی احتیاط کریں اور محفوظ رہیں۔ متاثرین کے دوستوں اور اہل خانہ اور زخمی ہونے والوں پر اللہ رحم کرے۔ شمال مغربی کینیا میں ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں 4 امریکی اور کینیا کا ایک پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر اتوار کے روز پرواز کے فوراً بعد تباہ ہو گیا تھا۔ یہ حادثہ ترکانہ جھیل میں پیش آیا، جو وسطی جزیرے کا دور دراز علاقہ ہے۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے اتوار کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا کہ باغوز میں ہم نے اپنی فوجی کارروائی کی رفتار کم کر دی ہے، کیونکہ شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بالی نے یہ نہیں بتایا کہ باغوز سے ان شہریوں کو بغیر نقصان پہنچائے باہر نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے متنبہ کیا کہ لڑائی زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی۔ ترجمان نے اپنے پیغام میں بتایا کہ داعش کے قبضے سے آخری مقبوضہ علاقے کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی جلد ہوگی۔ اور ادھر الجزائر کے صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ کی ایک اور مدت صدارت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپریل میں منتخب ہونے کی صورت میں مدت سے پہلے عہدہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ نہ صرف الجزائر میں ہونے والے مظاہروں میں ہزاروں افراد شرکت کر رہے ہیں، بلکہ فرانس میں موجود الجزائری باشندے بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
پیرس میں اتوار کو پیلس ڈی لا ریپبلک کے سامنے لگ بھگ 6,000 افراد جمع ہوئے اور انہوں نے نعرے لگائے۔ انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا بس، اور صدر نہیں مل رہے۔ 82 سالہ صدر عبدالعزیز بیمار ہیں، ویل چیئر سے اٹھ نہیں سکتے اور کبھی کبھار ہی عوام میں دکھائی دیتے ہیں۔ مظاہرے میں شریک ہدا عمرانی نے کہا کہ صدر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں،
پانچ بار کی مدت بہت زیادہ ہے، اب تبدیلی آنی چاہیے۔ ان کی دوست یاسمین بوائچے نے کہا کہ الجزائری صرف ایک اور مدت صدارت کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے، اقتدار کا پورا نظام تبدیل ہونا چاہیے، لیکن لوگ 1991 جیسا تشدد اور خون خرابہ نہیں چاہتے۔ الجزائر میں کئی عشروں میں ہوئے سب سے بڑے مظاہروں نے حکومت اور ماہرین سب کو حیران کر دیا ہے، اور یہ سب مظاہرے پر امن تھے۔ کوئی شخص 90 کی دہائی جیسی خانہ جنگی نہیں چاہتا۔ 1991 میں ایک مذہبی جماعت انتخاب جیتی تھی اور پھر تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس بار احتجاج میں ایک فرق اور بھی ہے، حال ہی میں اٹھی کئی تحریکوں کی طرح اس احتجاج کو بھی سوشل میڈیا نے جنم دیا ہے۔ بلاگر کامل لبید نے اس بارے میں کہا، مظاہروں کی تمام اپیلیں سوشل میڈیا سے کی گئیں، اور سوشل میڈیا ہی نے انہیں پرامن رکھا ہے کیونکہ لوگ یہ پیغام پھیلا رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تھے کامل لبید کے الفاظ۔ کامل لندن میں رہتے ہیں اور وہ اس احتجاج میں شرکت کے لیے پیرس آئے تھے۔ دوسروں کی طرح ان کا بھی یہی خیال ہے کہ الجزائر کی موجودہ حکومت کے بہت کم متبادل موجود ہیں، سیاسی حزب اختلاف کمزور اور عمر رسیدہ ہے۔ انہوں نے کہا، الجزائر کی آبادی 4 کروڑ ہے، ہمیں اسی میں سے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی جو ملک کی قیادت کر سکیں۔ ان نوجوانوں میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں۔ خیال ہے کہ فرانس میں 10 سے 20 لاکھ الجزائری باشندے رہتے ہیں۔ فرینچ الجیرین مجید مسودینی پیرس کے نواحی علاقے سان ڈین میں ایک میونسپل کاؤنسلر ہیں۔ مسودینی کہتے ہیں کہ انہیں فرانسیسی اور الجزائری اپنی دونوں شناختوں پر فخر ہے، اپنے آبائی وطن میں بڑی تحریک دیکھ کر انہیں امید ملی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، نظام میں تبدیلی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب میں ایک درجن سے زائد افراد ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
بلوچستان میں رواں ماہ کے دوران ہونے والی شدید برفباری اور تیز بارشوں سے صوبے کے مختلف علاقوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ اس طرح چتوں کے گرنے سے 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیلابی پانی کے ریلوں سے صوبے کے ایک ہی ضلع میں 2000 سے زائد گھر اور دکانیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان کی طرف سے میڈیا کو جاری کیے گئے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ رواں ماہ کے دوران ضلع لسبیلا میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی تھی، جس سے ضلع لسبیلا میں 6 اواران، خزدار، چمن، پشین، مستنگ، چاغی اور دالبندین میں ایک ایک شخص ہلاک، جبکہ خزدار، چمن اور کلات میں 12 لوگ مکانات کی چھتیں گرنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 2 روز پہلے ہونے والی برفباری اور بارشوں سے صرف ضلع قلعہ عبداللہ چمن میں 2000 مکانات اور 227 دکانیں مکمل تباہ اور 564 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقوں پشین، خزدار، نوکنڈی، ہرنائی، لسبیلا، جوب، شیرانی اور دیگر اضلاع میں بڑی تعداد میں مکانات منہدم ہو چکے ہیں، جن کی تفصیل، حاصل اور نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات میر ظہور بلیدی نے پیر کی شام کو ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا،
بارش کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگ تھے، ان کو جو ہے سول انتظامیہ، ایف سی اور آرمی کی مدد سے مکانات کو چیک کیا گیا، اور ابھی تک گورنمنٹ نے جو ہے 5000 قریب ٹینٹس دیے ہیں اور ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن تقریبا مکمل ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ اپنے جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں، کمشنرز ہیں، پی ڈی ایم اے اور جو متعلقہ ادارے ہیں، سب کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔
بلوچستان گزشتہ کئی سالوں سے شدید خشکسالی کی رپیٹ میں تھا، جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح 1500 فٹ نیچے تک چلی گئی تھی۔ پانی نہ ملنے کے باعث بعض اضلاع سے زمینداروں اور مالداروں کی بڑی تعداد اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کوئٹہ اور ملک کے دیگر شہروں میں اب رہ رہی ہے۔ تاہم اب زمینداروں اور زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں اور برفباری سے طویل خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا ہے، بالخصوص زیارت، کان میں ترزی، پرشور، توبہ کا کڑی اور توبہ اچکزی میں کئی فٹ کی برف باری کے بعد جہاں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے، وہاں بعض علاقوں میں خشک ہونے والے پانی کے چشمے اور کاریز بھی بحال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وادی کوئٹہ کے قریب بنائے گئے دو ڈیم سپن تنگی اور ہنجیل میں بھی بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پروگرام آپ کی صحت پہ چلانے کے ساتھ، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورزش اور خوراک صحت مند زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی دلی امراض کے ماہر کی ایک بڑی دلچسپ تجویز بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ورزش اور اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اگر آپ مسکراتے بھی رہیں تو کیا ہی بات ہو۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ اب آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک دو تین اور جناب، اب ذرا سا گھوم جائیے۔ یہ ہیں کینڈرا مارٹن جو تین چھوٹی بچیوں کی تصویریں بنا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مسکرانے کی بھی ہدایت کر رہی ہیں۔ بھائی ذرا کھل کر مسکراؤ نا۔
I tell people to fake laugh and they feel stupid doing it, but the result
مارٹن کہتی ہیں کہ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ موٹی ہنسیں، لیکن ہنسے ضرور۔ ایسا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر وہ مسکرانے لگتے ہیں، اور وہ بھی سچ مچ کی مسکراہٹ۔ اب آپ خود ہی سن لیجیے ان کی خوبصورت ہنسی، اور یہی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ کیمرے پر بہت بھلی لگتی ہے۔ ان بچیوں کو دل کا عارضہ نہیں، لیکن ان کی مسکراہٹیں صحت مند دل کا باعث ضرور بنتی ہیں۔ ڈاکٹر آنند چکلنگم دل کے امراض کے ماہر ہیں اور یونیورسٹی آف میزوری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ بھی انہی ڈاکٹروں میں سے ہیں جو اپنے مریضوں کو مسکرانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
When we smile, the brain wiring gets altered. The chemicals that are
ڈاکٹر چکلنگم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو دماغ چوکس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کیمیکل وہاں پر بنتے ہیں وہ مثبت اثرات بھی رکھتے ہیں۔ چکلنگم کے اس مشورے کی تائید متعدد جائزوں سے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسکراہٹ سٹریس یا دباؤ پر قابو پانے کی طرف پہلا قدم ہے، جس سے ذہنی دباؤ کے مضر اثرات پر کنٹرول کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی طرح کے بھی دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کئی طرح کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں، جن میں آرڈینلن اور کارٹیزول بھی شامل ہے۔ آرڈینلن سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ کارٹیزول سٹریس یا پھر ذہنی دباؤ کا کلیدی ہارمون ہے، جس سے خون کے بہاؤ میں شکر کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سچ مچ خطرے میں ہیں تو پھر یہی ہارمون آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ کو یہاں ضرور بتاتے چلیں کہ بار بار اگر یہ ہارمونز پیدا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں، اور انہی کی وجہ سے دل کی بیماری یا پھر سٹروک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ سٹریس اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ اس پر قابو پانے کے طریقے بھی تلاش کرتے ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی، ضرورت سے زیادہ کھانا یا پھر شراب نوشی سے اس ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش سے آپ کے دل یا دوسرے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
Once people smile, they are relaxing. This relaxation directly lowers blood pressure.
ڈاکٹر چکلنگم کہتے ہیں کہ جب لوگ مسکراتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اپنا دباؤ ہی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور خون میں شکر کا تناسب بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر چکلنگم اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک گھنٹے کے دوران کم سے کم 20 بار مسکرائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعداد تو بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں ادویات کا تو کوئی دخل ہے نہیں جو کوئی اپنے مضر یا منفی اثرات چھوڑ دیں گے۔
If we are smiling, we are breaking that link between stress and the health.
ڈاکٹر چکلنگم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسکراتے ہیں تو اپنے اس رابطے اور لنک کو توڑ دیتے ہیں جو سٹریس اور ہماری صحت کے درمیان موجود ہے، اور یہی وہ مسکراہٹ ہے جسے مارٹن اپنی فوٹوگرافی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
Waking up in the morning with a smile on my face, it's going to put everybody in a better mood.
مارٹن کا کہنا ہے کہ صبح سویرے چہرے پر مسکراہٹ لیے بیدار ہونے سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ہر کسی کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور یہی وہ رویہ بھی ہے جو ہر کسی کے دل کی صحت کے لیے بہتر اور عمدہ بھی ہے۔ تو آئیے کچھ مسکرانے سے ابتدا کرتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हैरल गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। एजाक की पैबंदकारी का पहला ऑपरेशन डॉक्टर जोसेफ मरे और डॉक्टर डेविड ह्यूम ने सन 1954 में बॉस्टन के ब्रेगम अस्पताल में किया था। उस वक्त डॉक्टरों का एक ही मकसद था कि इनके मरीज की जान बच जाए, लेकिन आज तकरीबन 60 बरस बाद डॉक्टर ये उम्मीद रखते हैं कि वो पैबंदकारी के जरिए न सिर्फ मरीजों की जिंदगियां बचा सकते हैं बल्कि जिस्म के दूसरे अहम अज़ा को भी बेहतर बना सकते हैं। और इस सिलसिले में जदीद तरीन कामयाबी सन 2015 में हासिल हुई, जब नवंबर में रियासत ओहायो के क्लीवलैंड अस्पताल के अमराज निस्वा के डॉक्टरों ने ऐलान किया कि वो अमरीका की तिब की तारीख में पहली बार एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मुर्दा औरत के रहम मादर को पैबंदकारी में इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सर्जन्स ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरीकाकार की मदद से लाखों बे औलाद औरतें जो रहम मादर की खराबियों या कैंसर के सबब रहम निकलवा चुकी हैं, वो बाकायदा हामला होकर बच्चे पैदा कर सकेंगी। इस ऑपरेशन से कबल जिंदा अतिया दहिंदगान के रहम मादर को पैबंदकारी के लिए इस्तेमाल किया गया था। दुनिया भर में अब तक किए जाने वाले 9 ऑपरेशन में से 5 माँ और बेटी के दरमियान किए गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरीकाकार से कबल पैबंदकारी की उम्मीदवार को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, ताहम ऑपरेशन के एक साल बाद यानी बच्चे की पैदाइश के ऑपरेशन के एक साल बाद रहम मादर को हटा दिया जाएगा ताकि जिस्म उसे मुस्तरद ना कर सके। ट्रांसप्लांट किए गए रहम मादर से बच्चे की पैदाइश का कामयाब तजुर्बा स्वीडन में गुज़श्ता साल किया गया है। जुलाई सन 2015 में यूनिवर्सिटी अस्पताल पेंसिल्वेनिया के सर्जनों की एक टीम ने 8 बरस के माजूर लड़के जियोन हार्वे को 11 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद 2 नए हाथ लगा दिए। 2 साल की उम्र में जियोन हार्वे खून के एक मोहलिक इन्फेक्शन का शिकार हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों को इसके हाथ काटने पड़े जबकि इन्फेक्शन ने इसके गुर्दे को नाकारा कर दिया था। 4 साल की उम्र में जियोन को इसकी माँ की तरफ से अतिया किए जाने वाला गुर्दा लगा दिया गया। ताहम 6 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया के बच्चों के एक अस्पताल की तरफ से जियोन की वालिदा पेटी राय को बताया गया कि पैबंदकारी के जदीद तरीकाकार की मदद से जियोन हार्वे को हकीकी हाथ लगाए जाएंगे। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक पेचीदा ऑपरेशन था क्योंकि बच्चे की उम्र कम थी, लिहाजा सर्जनों को खून की दरीदें, पट्ठों, आसाब, जिल्द और हड्डियों को इस तरह मुंसलिक करना था कि जिस्म के फ्रेम के तनासुब के हिसाब से हाथ की नशोनुमा हो सके। जियोन हार्वे अब किताब हाथ में पकड़ सकता है, वो अपने चेहरे को छू सकता है और लोगों से हाथ मिलाने के काबिल हो गया है। अज़ा की पैबंदकारी के हवाले से साइंस की दुनिया में नए तजुर्बात के बारे में आइंदा फिर किसी वक्त। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में बिजनेस के ग्लोबल तरबियती प्रोग्राम खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। साल 2019 के आगाज पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में पहली बार कारोबारी शोबे के बैन अल-अक़वामी माहिरीन की मदद से तख्लीकी और सोशल एंटरप्राइज के शोबों में तरबियती प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। ग्लोबल इंक्यूबेशन नामी ये प्रोग्राम, जो ज्यादातर तालिबात पर मरकूज होंगे, सेंटर फॉर ग्लोबल इनोवेटर्स और ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम डाइस के तहत तरतीब दिए गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सेंटर फॉर ग्लोबल इनोवेटर्स पाकिस्तान के को फाउंडर और CEO इमरान जताला ने, जो इस प्रोग्राम की क्यादत कर रहे हैं, अपने इदारे और बिजनेस के इस तरबियती प्रोग्राम के बारे में मालूमात फराहम की।
सेंटर फॉर ग्लोबल इनोवेटर्स कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म जिसपे हम ग्लोबल इनोवेशन जो थॉट लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान से कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स की, इंटरनेशनल स्पीकर्स को लाके पाकिस्तान में, और उसमें अभी रिसेंटली वी हैव गॉट ए ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट जो कि डाइस प्रोग्राम है उनका, डेवलपिंग इंक्लूसिव एंड क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसमें हम 2 यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं।
عمران جتالا نے بتایا کہ سان فرانسسکو، بوسٹن، برلن، دبئی اور اسلام آباد کے ماہرین کے ایک گلوبل پینل کی مدد سے شروع کیے گئے اس ایک سالہ پروگرام کے تحت لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں یونیورسٹی کے طالب علموں، خصوصی طور پر طالبات کو کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن ریڈیو پر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔